الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. ہماری گفتگو جو چند مجالس پر مشتمل ہے، ایک لحاظ سے کوشش ہم نے کی تھی کہ تھوڑا سلسلے وار رہے، اور اس میں جو بنیادی نقطہ فکر ہے وہ یہ کہ ظاہراً دوسروں پر تنقید کرنا یا اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اس بات کی طرف آمادہ اور متوجہ ہونا اور اس نقطے کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ انسان چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، انڈیویژول یا سوشل، دونوں لیولز پر جن مصائب اور مشکلات کو جھیلتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ خود ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ پورا نظام خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتا ہے. یہ نظام کسی انسان یا کسی گروہ یا کسی گروپ کی مرضی پر چلنے والا نہیں ہے. یعنی جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ کسی زمانے میں فرعون یا نمرود اور آج کے دور میں امریکہ اور روس دنیا کی زندگی اور قوموں کی تقدیرات کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے لیے بات صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے دقت کے ساتھ تو اس کے لیے بات واضح ہے کہ ہر شے فقط اور فقط خدا کے نظام پر چلتی ہے، خدا کے بنائے ہوئے قوانین جن کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، جن کو کوئی بھی نہیں بریک کر سکتا. اور خدا کا بیان کردہ قانون جو اٹل ہے وہ یہ کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قوموں کی حالت میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے نفوس کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے نفوس میں ہے، جو کچھ ان کی جان میں ہے، جب تک وہ اسے تبدیل نہیں کرتے خدا قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا. یہ اصول ہے، اور یہ اصول آج ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک قوم جو فسق و فجور میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ دونوں جگہ پر یہ مثال صادق آتی ہے، ایران پر بھی لبنان پر بھی، جب فسق و فجور کی حالت میں تھے، بدترین زندگی تھی، اور یہ تمام کے تمام شیاطین اور طاغوت ان کے سر پہ مسلط تھے. جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ایک صحیح رہبر کی اتباع میں، کس بات کا فیصلہ کیا؟ اس بات کا نہیں کہ لڑنا ہے، اس بات کا فیصلہ کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یعنی وہی جوان جو اپنی زندگی لہو و لعب میں گزار رہا تھا، وہ شب زندہ دار ہو گیا. وہ لوگ کہ جن کی زندگیاں تمام لہو و لعب کے امور میں گزرتی تھیں، اور یہ میری خود اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے، آنکھوں دیکھی، آپ اس قدر، یعنی اس قدر حیرانی ہوتی ہے کہ جوانوں سے آپ ملیں قرآن کے حوالے سے، ان کا کیا فہم ہے اور زبانی ازبر آیتیں. یعنی یہ میں کسی کی دیکھی ہوئی بات نہیں بتا رہا، سنی ہوئی بات نہیں، خود دیکھی ہوئی ہے، خود ملاقات کی ہے میں نے ایسے لوگوں سے. یہ تبدیلی آ گئی. اب امریکہ اپنی جگہ ہو، روس اپنی جگہ، کوئی بھی اپنی جگہ ہو، خدا نے قوم کو عزت عطا کی، خدا نے قوم پر سے طاغوت کا تسلط ہٹا دیا. یہ اصل اصول ہے. تو اگر ہم اس قرآنی اصول کو سمجھتے ہیں اور اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تو جو فنگر پوائنٹ ہونی چاہیے وہ خود اپنے نفس کی طرف پوائنٹ ہونا چاہیے. یعنی ہم کن کن مقامات پر خدائی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم تک خدا کی مدد نہیں پہنچ پا رہی. تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ اگر ہم تاریخ تشیع کا مطالعہ کریں تھرو آؤٹ، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خود قوم شیعہ اس شعور تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ امر امامت کیا ہوتا ہے، اور اگر امر امامت کو سمجھا بھی ہے تو اس کے ساتھ دینے والے لوگ ہمیشہ انتہائی قلیل رہے ہیں. یعنی امر امامت کا ساتھ دینے والے لوگوں کی میکسیمم کاؤنٹنگ کربلا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے. 250 سال کی تاریخ امامت میں، 11 ہجری سے لے کے 260، اس عرصے میں امر امامت یعنی حقیقتاً جو امام چاہتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہوئے پوری استقامت کے ساتھ امام کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی میکسیمم تعداد کربلا ہے، جن کی تعداد 100 سے اوپر نہیں جاتی ہے، کسی بھی روایت کے مطابق 100 سے زیادہ نہیں ہے. اس سے ہم اندازہ کریں کہ خود ہم کس حد تک امامت کو اور امر امامت کو سمجھ رہے ہیں. اور اسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے جیسے پچھلی تقریر میں اس طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی تھی کہ امر امامت امر خدا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام کا کام ہے امر خدا کے ساتھ ہدایت کرنا. اور امر کی تعریف ہم نے بیان کی تھی کہ امر یعنی ملکوت الہی. تو امام کا کی ذمہ داری یہ ہے خدا کی طرف سے کہ انسانوں کو عالم ملک سے ملکوت کی طرف لے جائے، جس کی مثال ہمیں خود کربلا میں نظر آتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جنگجو نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنے رفقا کو ملک سے ملکوت تک پہنچایا تھا کہ صبح عاشور وہ اس قابل تھے کہ بہشت میں اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے. یہ کار امامت ہے، یہ حقیقتاً کار امامت ہے. تو اگر قوم امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یعنی کہ جیسے پھر میں وہی مثال دوں، آج آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس دور میں امامت کے پیغام کو صحیح طریقے سے قبول کیا وہ فقط جنگجو نہیں ہیں، میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی معرفت قرآن کو دیکھیں کس طریقے سے نہج البلاغہ کے خطبے ان جوانوں کو ازبا رہے, با معرفت رٹے ہوئے نہیں. امامت کے نور سے قریب ہونا انسان کو اس معیار پہ لے جاتا ہے, یہ اصل میں امر امامت ہے. یعنی ہمیں جیسے بعض اوقات ایک بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ امر امامت کا مطلب یعنی کہ ہم ہر یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یعنی ہم لڑنے والے ہو جائیں. انسان کی قوت جہاد ہمیشہ اس کی معرفت اور روحانیت سے آتی ہے, اگر مجاہد فی سبیل اللہ ہے. مطلب ویسے لڑنے والا ہے تو اس کو ہتھیار چاہیے اور جسمانی قوت چاہیے اور سب چیزیں چاہیے, لیکن اگر مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو اس کی قوت جہاد اس کی معرفت اور محبت خدا سے آتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں سیکنڈری ہیں جو دنیا والے نظر میں رکھتے ہیں. بہرحال یہ اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ تمام حاضرین تھوڑا سا ذہنی طور سے قریب ہو جائیں ہمارے موضوع سے. آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ایک پورشن تو آپ بہت ہی زیادہ سنتے ہیں, لیکن جب تک پوری آیت کی تلاوت نہ کی جائے یا آیت پر گفتگو نہ کی جائے وہ پورشن بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کون سا حصہ ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ آپ بہت دفعہ سنتے ہیں, لیکن یہ پوری آیت نہیں ہے. آیت ہے سورہ شورا کی نمبر 23 جس کا یہ ایک حصہ ہے. آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے, ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس سے پچھلی آیت یہ کہ جو مؤمنین کو بہشت ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی خوشخبری دیتی ہے پیغمبر کے وسیلے سے. یعنی پیغمبر ہے کہ جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نورانیت اور نعمتوں کو حاصل کر سکیں. اور اس میں ہمارے علماء نے بہت بہت اچھے اچھے کلمات کہے ہیں اور بہت اچھے اچھے اشعار کہے ہیں کہ اگر احمد اور آل احمد نہ ہوں تو آج ہم بھی کسی بت کو ماتا ٹیک رہے ہوتے, کسی مورتی کو پوج رہے ہوتے. یعنی یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ جیسے علامہ طباطبائی جیسی شخصیت رمضان کے دنوں میں روزے کے افطار کے وقت حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں جاتے تھے, اور جب مؤذن اذان کہتا تھا تو اپنی زبان نکال کر زری پر موجود جو مٹی ہوتی تھی وہ اپنی زبان پر لیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری افطار ہے. ان کے شاگردوں نے آغا جوادی عملی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ترین یہ بامعرفت ترین علماء کی بات ہے, یہ معمولی لوگوں کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اور آل رسول کے احسان کو حقیقتاً ریکگنائز اور ریئلائز کرتے ہیں. الحمدللہ الذی استنقض من الشرک والضلال. ہم رسول خدا کی دعا جو آج زیارت جو آج کے دن پڑھی جاتی ہے اس کا ایک جملہ ہے کہ اللہ کی حمد کرتا ہوں اس بات پر کہ خدا نے آپ کے ذریعے سے ہمیں شرک اور گمراہی سے نجات دی. یہ رسول اور آل رسول ہیں کہ اگر ہم ان سے متمسک ہوتے ہیں, ان سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس گمراہی کے گڑھوں سے, ان تاریکیوں سے نکلتے ہیں باہر, اس سے نجات حاصل کرتے ہیں. تو اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو ایمان لائے, ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے رسول کے پیغام کو دل و جان سے قبول کیا, عمل الصالحات کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ عمل بھی کیا اس پر, اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھال دیا, ان کو خدا خوشخبری دیتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ حضرات ادھر سامنے تشریف لیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, اے رسول کہہ دو کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے, علی ہے اس چیز پر, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر یہ کہ مودت قربا میں, مودت فی القربا, نہ کہ مودت للقربا, قربا کے لیے مودت نہیں چاہیے, قربا میں مودت چاہیے. آیت کا بیان ہے اور متن ہے وہ یہ, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, اور جو حسنہ کمائے, نزد لہو فیہا حسنہ, ہم اس حسن میں, اس خوبصورتی میں اس کے لیے اضافہ اور زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں. ان اللہ غفور شکور, اور بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار ہے. یعنی مودت فی القربا حسنہ ہے, اور جو اس حسنہ کو, حسنہ کا معنی صرف نیکی نہیں ہوتا ہے, حسنہ کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو حسن و خوبصورتی رکھتی ہو. یعنی اہل بیت کی مودت ایک حقیقت حسین ہے, حسن رکھنے والی ایک حقیقت ہے, اور جو کوئی حسنہ کو انجام دے ہم اس کے لیے حسن میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی ہے. مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مغفرت کے معنی معافی دینے کے نہیں ہوتے ہیں. مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیئرنگ اینڈ لونگ. یعنی مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بچہ ناپاک ہو جائے, ماں اس کو پاک کرے اور اپنی آغوش میں لے لے, یہ ہے مغفرت. تو خدا بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے. یعنی اگر تم اس حسنہ پہ آ جاؤ گے, اگر تم اس حسنہ کو اختیار کرو گے, تو خدا تمہارے لیے کیئرنگ بھی ہوگا اور لونگ بھی ہوگا. اور غفور شکور, یہ دونوں جو ہیں یہ صیغے مبالغے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والا, خدا تمہارا شکر گزار ہوگا. اور اس شکر گزاری کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہارے حسنات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. یہ کل آیت ہے. جو آیہ مودت ہے وہ صرف اتنا سا ٹکڑا نہیں ہے, اس کا پچھلا اور اگلا یہ ہے. اس میں تین چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, جن میں سے شاید دو پر میں آج بات کر سکوں, اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل پھر اس کو کمپلیٹ کروں گا. پہلی چیز کیا ہے؟ طلب اجر. یعنی اجر طلب کیا جا رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مودت فی القربا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حسنہ کا یقترف حسنتن, یعنی حسنہ کا کسب کرنا, حسنات کا کمانا. یہ تین نکات ہیں بنیادی جو اس آیت میں موجود ہیں. اجر کے حوالے سے بھی سنتے جائیے. اجر اور مودت فی القربا انشاءاللہ آج کور کر لیتے ہیں, باقی خدا نے توفیق و زندگی دی تو کل بات کرتے ہیں. اجر کے حوالے سے قرآن کریم میں اگر آپ خاص طور سے سورۃ الاعراف دیکھیں کہ جہاں پر خدا نے ان سیریز انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, وہاں پر ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ. ہر پیغمبر ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ دین خدا ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ما سألتکم من اجر, میں اس دین کی تبلیغ کے حوالے سے تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا, کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدمت انجام دے رہا ہوں وہ حقیقتاً تمہاری نہیں ہے, خدا کی ہے. ان اجری الا علی اللہ, اس لیے اگر میرا کوئی بھی اجر قائم ہوتا ہے تو وہ اللہ پر ہے. ہر نبی کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو رہا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے, وہی چیز ہے. with some advanced features. یعنی دین اسلام تمام نبیوں کی تبلیغ کا نچوڑ ہے کچھ اضافی باتوں کے ساتھ, کچھ اعلیٰ معیار کی باتیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. تو یہ کس قسم کا تضاد ہے کہ ہر پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اجر طلب کر رہا ہوں, مودت فی القربہ. اس تضاد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو کاملاً نہیں پڑھتے ہیں, کاملاً مطالعہ نہیں کرتے ہیں. دو آیتیں اس کے ساتھ میں آپ کو اور بیان کر دوں تاکہ آپ کو طلب اجر بھی سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے. لیکن ایک نقطہ جو خود اس سورہ شورا کی آیت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سگنیفیکنٹ ہے, وہ یہ کہ رسول خدا اپنی طرف سے طلب اجر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ بات شروع ہو رہی ہے قل, یعنی امر ہے, حکم ہے خدا کی طرف سے. قل کہہ دو, لا اسألکم علیہ, کہ میں نے تمہاری رہنمائی جس چیز کی طرف کی, یعنی تم کو شرک اور گمراہی سے نکال کر ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں کا رستہ دکھایا, اس تبلیغ پر میں اجر نہیں مانگتا الا, یہ اس انداز گفتگو کیا ہوتا ہے, یعنی فقط یہی مانگتا ہوں. جب آپ کہیں نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر, تو اس طریقے سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہی چاہتا ہوں, یعنی میری چاہت کلن یہی ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا, مودت فی القربا. تو یہ جملہ پیغمبر اکرم کا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے. اور اس جملے پر اس کی تفسیر میں آغا جوادی عملی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس جملے کو وہی افراد سمجھ سکتے ہیں جن کی فکر غدیری ہے. غدیر کی فکر کیا ہے؟ جب امام علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم نے وصایت و ولایت کے لیے بلند فرمایا, فکر غدیر کیا ہے کہ جو کچھ, جو نظام رسول خدا نے پیش کیا, مستحکم کیا, جس کے لیے جہاد فرمایا, اس نظام کے بچاؤ کے لیے, اس نظام کے باقی رہنے کے لیے لازمی ہے کہ محافظ وہ ہو جو رسول جیسا ہو. محافظ وہ ہو اس نظام کا, میں اور آپ نہیں حفاظت کر سکتے. میں کیسے حفاظت کروں گا اس چیز کی کہ جس کی حقیقت کو نہیں جانتا؟ میں کیسے حفاظت کروں گا کسی ایسی چیز کی کہ جس کے مقابلے میں میرے ذاتی مفادات کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی صرف وہ اس نظام کی حفاظت کر سکتا ہے کہ جس کی ایسپریشنز, جس کی موٹیویشنز, جس کی زندگی میں اول و آخر وہی ہو جو رسول کا ہو. یہ ہے غدیری فکر, یعنی یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ہمیں غدیر سے حاصل ہوتا ہے. تو خدا کیوں کہلوا رہا ہے پیغمبر سے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, کہ یہ قربا ہی ہیں جو رسول کے کام کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں, اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اب تھوڑی اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں, جو میں نے آپ سے کہا کہ دو آیتیں کہ تاکہ آپ کو طلب اجر سمجھ میں آ جائے. پہلی آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 47, پیغمبر اکرم کو ہی کے ذریعے سے ہی خطاب ہو رہا ہے. قل ما سألتکم من اجر, اے پیغمبر کہہ دو, ما سألتکم من اجر, کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. فہوا لکم, یعنی میں تم سے اگر کوئی اجر طلب کرتا ہوں تو وہ تمہارے ہی لیے ہے. ان اجریہ علی اللہ وہو علی کل شئن شہید, یعنی یہ وہی جملہ ہے جو تمام پیغمبروں نے دہرایا ہے صرف ایک اضافے کے ساتھ. کہ میں تم سے جس چیز کو بطور اجر طلب کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے نہیں تم کو ہے. پہلا نقطہ سورہ سبا کی آیت نمبر 47, اور پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 57, قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. قل, یہ تینوں جگہ پر قل ہے. اجر کے حوالے سے قرآن کریم میں رسول پاک کے عنوان سے تین آیتیں ہیں, تینوں مقامات پر قل ہے, یعنی خدا کہلوا رہا ہے. پیغمبر کے اپنا جملہ نہیں ہے, اپنی رائے نہیں ہے, اپنی بات نہیں ہے. تیسرا جملہ کیا ہے؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اجر نہیں مانگتا الا. سورہ شورا میں کیا ہے؟ الا المودتا فی القربا. یہاں کیا ہے؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی سبیل بنا لے, رستہ بنا لے. تو آپ ان دونوں باتوں کو, تینوں باتوں کو ملا لیجئے کہ جو اجر میں حقیقتاً کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا ہوں, تمام انبیاء کی طرح میرا اجر خدا پر ہے. اگر میں تم سے کوئی اجر طلب کرتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے محافظ کوئی نہیں ہوں گے. پیغمبر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ میرے بعد وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف تم رجوع کرو گے ہدایت کے لیے اور حقیقت دین کو پانے کے لیے. پھر اس کے بعد کہ جو اجر میں تم سے طلب کر رہا ہوں اس کا فائدہ میری ذات کو نہیں ہے, فہوا لکم, تمہارے لیے. میں جو کچھ بھی تم سے چاہتا ہوں تمہارے لیے چاہتا ہوں. اور یہاں پر میں آپ سے ایک جملہ بیچ میں آ گیا ہے تو ایک جملہ بیچ میں اور ایڈ کر دوں کہ نمائندہ حق, داعی حق اور داعی باطل کی یہ سب سے بڑی پہچان ہے. جو آپ کو اس نیت سے بلائے, اس ارادے سے بلائے کہ آپ کو بلند کر دے, آپ کو فائدہ دے دے, وہ حق کی جانب سے پکارنے والا ہے. اور جو آپ کو اس لیے پکارے کہ آپ کی وجہ سے خود بلند ہو جائے, وہ باطل کے کا نمائندہ اور پکارنے والا ہے. فَهُوَ لَكُمْ, ہر پیغمبر کی سیرت و سنت یہی رہی ہے, جو کچھ میں نے کیا ہے فَهُوَ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے. اور سورہ فرقان کی آیت کو ملا لیجئے کہ جو مودت فی القربا, جو قربا کی مودت کو اختیار کرے اس کو کیا ملے گا, اس کو کس رستے پہ چلنا چاہیے کہ وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے رستے کو اختیار کر لے. یعنی مودت فی القربا رب تک پہنچنے اور پہنچانے کی راہ کا نام ہے. ان تینوں آیتوں کو ملا لیں تو جامع نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اس بات کو, اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مودت فی القربا کیا چیز ہے, کس لیے. اب جیسا میں نے کہا کہ طلب اجر کسی پیغمبر نے نہیں کیا, رسول خدا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نقطے کو واضح, میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سے میرے جملوں سے آپ نے انشاءاللہ اس بات کو پہچان لیا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے, اس کا فائدہ ان کے لیے نہیں ہے, ان کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے. اور مودت فی القربا یعنی رب تک پہنچنے کی سبیل, جو قربا سے نزدیک ہو اسے کیا ملے گا؟ رب تک پہنچنے کا رستہ مل جائے گا. ایک صلوات محمد و آل محمد. اب تھوڑے سے ایک دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں مودت کے حوالے سے اور قربا اور قرابت داروں کی شناخت کے حوالے سے, کہ تاکہ یعنی جب ہم بات کریں تو ہمارے بات کی بنیاد ایک دلیل اور منطق پر ہو, کسی دعوے پر نہ ہو. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. یعنی میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ ظاہر ہے کہ अभी मेरे ऊपर एतराज तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो मैं दिल चाहे बोलूं। इसका फायदा उठा के मैं सिर्फ क्लेम्स करता चला जाऊं तो वो मेरे और आपके काम आने वाली बात नहीं है, बल्कि वो बात और ये खसूसियत है, स्पेशलिटी है मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम की कि हमेशा दलील से बात की जाती है और किसी को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाता कि जबरदस्ती एक अमर को कबूल कर लो। तो मैं कुछ चीजें नुकात आपके सामने रखूंगी ताकि मवद्दत और कुर्बा दोनों के मायना क्लियर हो जाए। मवद्दत के मायना क्या है और मवद्दत मोहब्बत से क्यों कर एक फर्क रखती है और क्यों रसूल खुदा ने बतौर अजर मवद्दत मांगी है कुर्बा में न के मोहब्बत। मवद्दत के मायना वद का जो लफ्ज है, ये लफ्ज इस बात की दलील है या इस बात की जमानत है कि ये वो मोहब्बत है कि जो अमल से जाहिर होती है। मोहब्बत सच्ची हो सकती है लेकिन फकत दिल में भी रह सकती है। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जिसका अमली इजहार लाजमी और जरूरी है, कि जिस तरीके से सूरह रोम की आयतों में है कि हमने तुम्हारे अबनाए जिन से तुम्हारे लिए बीवियां अजवाज पैदा की और तुम्हारे दरमियान रिश्ते मवद्दत को कायम किया ना कि मोहब्बत। यानी अगर जौजैन आपस में अपनी मोहब्बत और कलबी लगाव का अपने अमल से मुजाहरा ना करें तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं रिश्ता चलने वाला है ही नहीं। मवद्दत, वहां भी लफ्ज़ मवद्दत इस्तेमाल हुआ है, मवद्दत बैनकुम। तो रसूल खुदा तलब कर रहे हैं मवद्दत को फिल कुर्बा, कुर्बा में, मोहब्बत को नहीं। यानी इससे हमें ये बात समझ में आती है जो जो मेरा असल मौजू है कि अम्र इमामत की सिर्फ मारिफत काफी नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैंने अम्र इमामत को पहचान लिया है, तो जवाब क्या आएगा कि तुमने मवद्दत के तकाजे पूरे नहीं किए हैं। हमने तुमसे ये मुतालबा नहीं किया था कि तुम कुर्बा की विलायत और इमामत की कामिल मारिफत हासिल कर लो। हमने तुमसे ये मुतालबा किया था कि जो कुछ तुमने समझा है उसका अमली इजहार लाजमी और जरूरी है, अपने अमल से उसको जाहिर करना लाजमी और जरूरी है। तो ये मवद्दत, और इसको और एक्सपेंड कीजिए, यानी ये मवद्दत के बारे में अगर हम आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के कलमात को शामिल करें मवद्दत और मोहब्बत के हवाले से, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक अजीब जुमला है कि जिसमें आप फरमाते हैं हल अद्दीन इल्लल हुब। यानी ये अजीब नुक्ता फिक्र है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक्सपेंड करूं और आप इंशाल्लाह इसको गौर से समाप्त फरमाएं। दीन खुदा की बुनियाद, आप फरमाते हैं दीन क्या मोहब्बत के सिवा भी किसी और चीज का नाम है? हमारे नजदीक दीन अजाब है, सवाब है, वाजिब है, हराम है, हलाल है, फिक्र है, उसूल है। मासूम फरमाते हैं हल अद्दीन इल्लल हुब, कि क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी किसी और चीज का नाम है? यानी नमाज फिक्री मसाइल के मजमुए का नाम नहीं है। नमाज अपने रब से अपनी मोहब्बत के इजहार का नाम है। दीन और दीन की राह मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने इस पूरे निजाम को फकत और फकत रहमत और मोहब्बत की बुनियाद पर खल्क किया है, इस पूरे निजाम को। और एक अजीब जुमला है कि اس پورے نظام پر خدا کی کون سی صفت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کے معاملات کنٹرول ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس زندگی کا نظام امریکہ اور روس اور فرعون و نمرود کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس غلط فہمی کا شکار کبھی نہیں رہیے گا. اور یہ عرش خدا ہے کہ جو تمام امور کو کنٹرول کرتا ہے اس عالم میں اور تمام عالمین میں. اس عرش پر کون سی صفت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے؟ الرحمن. کسی اور صفت کا نام خدا نے نہیں لیا ہے جو عرش پر ہے. الرحمن، رحمان ہے جو عرش پر ہے. یعنی تمام امور، تمام امور جو کائنات میں جاری ہوتے ہیں وہ فقط اور فقط رحمانیت اور محبت خدا کی بنیاد پہ جاری ہوتے ہیں. اس رحمانیت کے انڈر میں رحیمیت ہے اور غضب ہے. غضب کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے کہ جب کوئی خدا کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے، یا جب کوئی خدا کے نظام میں ظلم کو داخل کرنے کی کوشش کرے. ان دو مقامات کے علاوہ غضب کی کہیں کوئی ضرورت اور استعمال نہیں ہے. رحمانیت اصل کلی ہے، اس اصل کے مقابل کے انڈر میں دو ہیں صفات، رحیمیت غضب. اور رہی اور ان دو کا بھی کمپیریزن کیا جائے تو سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت یعنی رحیمیت غضب پر سبقت رکھتی ہے. یہ نظام خدا ہے، اور اسی نظام کے تحت ہم صبح سے شام تک خدا کی معصیت و نافرمانی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اپنی زندگی کے بڑے حصے کو خدا کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں، اس کے بعد ایک لمحے میں گڑ گڑا کے سچی توبہ کرتے ہیں، خدا سب معاف کر دیتا ہے. یہ نظام ہے. تو اس نظام کی حقیقت کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ نظام غصے پر مبنی نہیں ہے، یہ نظام نفرتوں پر مبنی نہیں ہے. حل الدین الا الحب. خدا نے اس پورے نظام کو رحمانیت اور رحیمیت کی بنیاد پر استوار کیا ہے. تو جو دین خدا ہے وہ بھی محبت کو لے کر چلتا ہے، اور محبت کی عملی شکل یعنی مودت. تو دین کی بنیاد محبت اور مودت ہے. اس بنیاد پر آگے چلنا. اور میں یہاں پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک روایت آپ کو اور سنا دوں، اور پھر اس مودت کو ہم تھوڑا سا جنرلائز اور سمرائز کر لیں. چھٹے امام فرماتے ہیں، تزاورو، ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرو. ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے ایک، یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ فقط زیارت کا مطلب کیا ہے کہ ہم امام کے روضے کی زیارت کو چلے جائیں. تزاورو، ایک دوسرے کی، یعنی کہ میں اگر آپ کے پاس آؤں ملاقات کے لیے تو یہ بھی زیارت ہے. تزاورو، ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو. فَإِنَّ فِي زِيَارَتِكُمْ، کیونکہ تمہاری زیارت میں احیاءٌ لِقُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی زندگی ہے. کس طریقے سے زندگی ہے؟ کہ جب اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اس میں آپ غور فرمائیے گا کہ سب سے پہلے جو چیز کٹتی ہے وہ آپس کی نفرت اور بدگمانی ہے. اور جو اگلا جملہ امام کا ہے کہ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو واقعاً دل زندہ ہوتے ہیں، کہ جب ایک دوسرے کی زیارت کو جاؤ تو کیا کرو، ذکراً لأحادیثنا، جب ایک دوسرے کی ملاقات کو جاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کرو تو فضول باتیں نہ کرو بیٹھ کے آپس میں، ہماری احادیث کا ذکر کرو. یہ چیز کیا کرے گی؟ تمہارے دلوں کو زندہ کرے گی، تمہارے قلوب کی زندگی کا باعث ہے. وَأَحَادِيثُنَا نُعَطِّفُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہماری احادیث ہیں کہ جو تمہارے ایک دوسرے کے لیے عطف اور محبت کو ایجاد کریں گے. تو مودت کی پورا یہ دائرہ محبت اور مودت ہے. کہ پہلی مودت کیا ہے, پہلی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت جو اصل ہے, اصل خدا کی محبت ہے. اور یہاں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں آپ کے سامنے. ارشاد القلوب جو بہت قدیمی ہماری کتاب ہے, تقریباً 1000 سال پرانی موعظے اور نصیحت کی, اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا تشریف لے جا رہے تھے, رستے میں ایک جوان کو دیکھا, اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یعنی رسول خدا کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں سے اور اصحاب سے اس طریقے سے کوسچن کرتے تھے اکثر اوقات, تاکہ لوگوں کو, اصحاب کو بھی نصیحت ہو اور لوگوں کے قلوب کی حالتوں کا بھی انہیں خود انداز ہو. کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا کتنی زیادہ؟ اپنے مال کی طرح؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اس سے زیادہ. اپنے گھر والوں کی طرح؟ کہا نہیں, اس سے زیادہ. کہا اپنے والدین کی طرح؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, اس سے بھی زیادہ. کہا اپنی جان کی طرح؟ کہا یا رسول اللہ, اس سے بھی زیادہ. پھر فرمایا اپنے رب کی طرح؟ تو کہنے لگا یا رسول خدا نہیں, رب کی طرح نہیں. تو آپ نے پلٹ کے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ حقیقی اور سچی محبت ہے. محبت خدا اصل ہے, بنیاد ہے. محبت خدا کی بنیاد پر رسول خدا کو چاہنا, رسول خدا کی بنیاد پر کی محبت کی بنیاد پر آل رسول کی محبت, اور آل رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر مؤمنین کی محبت. یہ مودت کا پورا دائرہ ہے کہ جب آیت کہتی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, تو یہ اتنی سی بات نہیں ہے. یہ محبت اور مودت پورا دائرہ کار رکھتی ہے, دائرہ عمل رکھتی ہے,
سبحان اللہ,
کہ جو خدا سے شروع ہو کر مومنین تک آتا ہے. اور یہ تمام کی تمام محبتیں اس مودت فی القربہ سے جڑی ہوئی ہیں. اب تھوڑا سا ہم قربہ کے معنی پہ غور کر لیں اور بس میری بات ختم. قربہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ وہ جو آپ سے قریب ہیں, قرابت رکھنے والے, جو آپ سے نزدیک ہیں. لیکن یہاں پر جب قربہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں دو باتیں خاص ہیں. پہلی بات یہ کہ قربہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے حکم خدا کی بنیاد پر. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ قربہ یہ جملہ رسول خدا کا ہے ہی نہیں, قل خدا کہلوا رہا ہے. تو یعنی خدا کی نظر میں قربہ کا کوئی معنی ہوگا جو رسول خدا سے کہلوا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ قربہ کی نسبت خود رسول سے ہے. یہ دو مین پوائنٹس ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم قربہ کے معنی کو سمجھیں کہ قربہ ہیں کون. وہ کہ جن کی قرابت خدا کی نظر میں قابل قبول ہے, اور جو رسول سے رشتہ قرابت رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ دن پہلے آیت پیش کی تھی قرآن کی کہ رسول سے رشتہ قرابت رکھنے کا معیار کیا ہے, فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے کہ فَمَن تَبِعَنِي, جو میری 100% اتباع کرتا ہے, فَإِنَّهُ مِنِّي, وہ مجھ سے ہے. رسول کی قرابت کا معیار اتباع کامل اور منزل منیت ہے. تو اگر آپ اس بات کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کن قربہ کی مودت طلب کر رہے ہیں اجر کے طور پر, تو ہمیں کن کا سراغ لگانا پڑے گا؟ وہ ہستیاں جو رسول سے منزل منیت پر فائز ہیں. وہ ہستیاں جو رسول خدا کے ساتھ اتباع کامل کا رشتہ رکھتی ہیں, اور یہ لفظ رشتہ میں نے خاص طور سے بیان کیا ہے, استعمال کیا کہ تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ ظاہری, نسبی, نسلی, قومی, قبائلی رشتہ داریوں کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں جو بنیادی کرائٹیریا ہیں, کون اتباع کامل رکھتا ہے رسول کا, کہ یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ بہت مشہور ہے کہ میں رسول خدا کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور اس جملے میں خاص بات کیا ہے, یہ کلب عابد صاحب سے بہت پہلے 30 سال پہلے سنی تھی کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ جملہ امام علی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسے بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے, جیسے شاگرد استاد کے پیچھے چلتا ہے, یہ کیوں نہیں کہا, اونٹنی کے بچے اور ماں کی تشبیہ میں کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس تشبیہ میں خاص بات یہ ہے کہ اونٹنی کا بچہ سوائے نقش قدم مادر کے کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے. یعنی بیٹا باپ کے پیچھے چلے تو رستہ بھی دیکھتا ہے اور بعض اوقات مشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ ادھر نہیں, ادھر جانا چاہیے تھا آپ کو. اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے تو سوائے اس کے پیر کے نقش کے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. یہ ہے اتباع کامل, کہ میں رسول کے پیچھے اس طریقے سے چلا ہوں کہ سوائے رسول کے نقش پا کے اور کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں. کہ جیسے میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا اس بات کہ امامت کے حوالے سے اسی چیز کی سب سے زیادہ تشنگی ہے کہ امامت کو, امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے والوں کی کثیر تعداد تھی. امر امامت کی حقیقی اتباع کرنے والے صرف دو تھے, یا جناب ابو الفضل یا جناب زینب سلام اللہ علیہ, کہ جنہوں نے اس طریقے سے یعنی امام علی علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کیا ہے. یہ دو ہستیاں تھیں بس, باقی سب اپنے ذہن وہی تھے, وہ شاگرد اور استاد تھے, وہ امام حسین علیہ السلام سے امام کا رشتہ نہیں رکھ رہے تھے, امر امامت نہیں, وہ شاگرد ہو سکتا ہے ہوں کہ جو اپنے آپ کو کبھی کبھی اس لائق اور اس قابل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بھی استاد کو مشورہ دے دوں جب اس کو غلط راہ پہ چلتا دیکھوں. تو مودت اور اس آیت کے حوالے سے پھر جو بنیادی نکات آج ہم نے اخذ کیے وہ یہ کہ مودت اہل بیت علیہم السلام, مودت قرابت داران پیغمبر, لیکن کون سے قرابت دار؟ جو رسول خدا سے اتباع کامل کی بنیاد پر منیت کا درجہ اور رشتہ رکھتے ہیں وہ قرابت دار. ان کی قرابت خدا تک پہنچانے کا واحد اور حقیقی وسیلہ ہے, ان کی محبت اور مودت رسول خدا اور آئمہ کے لیے نہیں ہے, خود ہمارے لیے. اور یہاں سے ہی ہمارے پاس وہ نقطہ آتا ہے کہ دین ہماری پرابلم ہے نہ کہ رسول اور امام کی. یہ بات بھی ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ دین پر چلنا میری ضرورت ہے, میں خدا اور رسول اور امام زمان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوں, بلکہ مجھے ان کا شکر گزار ہونا ہے کہ انہوں نے یہ راہ ہم کو دکھائی. تو بہرحال ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے, سب سے بڑی تکلیف کا سبب اور باعث یہی ہے کہ یہی وہ آیت ہے کہ جب بازار شام میں, کیونکہ شام اور کوفے میں ایک بہت بڑا فرق تھا, جب اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ کوفے کے بازاروں میں گیا ہے تو کوفے کے لوگ پہچان رہے تھے کہ یہ کون ہے, شام کے لوگوں کو خبر نہیں تھی. وہ اس پروپیگنڈے کے زیر اثر تھے کہ جو حکومت دمشق کی طرف سے جس کا اعلان ہو رہا تھا, ایک باغی گروہ ہے جس نے خلیفہ وقت پر خروج کیا اور اس گروہ کو، ان کے سردار کو، ان کے مردوں کو قتل کر کے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، شان مظلومیت کے ساتھ دمشق کے بازاروں میں داخل ہوا ہے، تو وہ واقعات پیش آئے کہ کبھی کوئی صدقے کے لیے کھجوریں پھینکتا ہے اور ایک ضعیف شخص نے امام سجاد علیہ السلام کو، کہ جو اس قافلے کے واحد مرد تھے، آپ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم کو اسیر و قیدی بنایا۔ امام سجاد علیہ السلام کامل صبر و تحمل کے ساتھ اس جملے کو سنتے ہیں اور اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے؟ کیا تو نے اس آیت کا مطالعہ کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ؟ اس نے کہا ہاں پڑھی۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے آیہ تطہیر کا مطالعہ کیا؟ اسی طریقے سے کئی آیتیں آپ یاد دلاتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں قرآن کریم میں، وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ میں نے پڑھی ضرور ہے لیکن آیتوں سے تمہارا کیا تعلق؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، جن ہستیوں کا ذکر ان آیتوں میں موجود ہے وہ ہم ہی ہیں، اس کا مصداق ہم ہی ہیں، ہم ہی وہ اہل قربا ہیں، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو خدا نے طیب و طاہر کیا۔ تو یہ شام کے بازاروں کی نحوست کا عالم تھا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوتا ہے۔ اس دربار کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ روایتوں کے مطابق کئی سو کرسی نشین موجود تھے دربار میں یزید ملعون کے ارد گرد، اور جشن کا سماں تھا کہ جس میں جناب سید سجاد علیہ السلام اور اہل حرم کو رسیوں میں جکڑا ہوا اس ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور سب سے زیادہ ستمگر منظر یہ تھا کہ ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام کو رکھ کر اس ملعون کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت یزید نے وہ اشعار پڑھے کہ کاش میرے بزرگ اگر بدر و احد والے موجود ہوتے تو آج وہ اس بات کو دیکھ لیتے کہ میں نے کس طریقے سے محمد کی اولاد سے اپنے آبا و اجداد کا انتقام لیا۔ اور نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، بلکہ یہ تو نعوذ باللہ ایک ڈھونگ تھا کہ جو بنی ہاشم نے اپنی سرداری کے لیے رکھایا تھا۔ اس وقت وہ ملعون شراب کا جام پی رہا تھا، اس نے کچھ شراب اس تشت میں ڈالی امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر، چھڑی سے ضربیں لگانے لگا۔ ایک عجیب واقعہ جو درپیش آیا کہ اس دربار میں روم کا سفیر موجود تھا، بادشاہ روم کا، وہ پوچھنے لگا کہ اے یزید، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کا سر تیرے سامنے موجود ہے، اور یہ اسیر کون ہیں کہ جو تیرے سامنے قید و بند کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ اسے جواب دیتے نہ بن پڑی اور کہنے لگا کہ یہ حسین ہے۔ پوچھنے لگا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ پوچھتا ہے یہ حسین ابن علی وہی ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ اس سوال پر یزید کا سر شرم سے جھکا اور کہنے لگا ہاں۔ سفیر روم کہتا ہے کہ اے یزید، ہمارے یہاں ایک مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا جو خر تھا، گدھا تھا، اس کا سم موجود ہے، اور جسے ہم عیسائی انتہائی احترام کے ساتھ بطور زیارت گاہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے کہ جس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ یزید اپنی ذلت کے خوف سے اس سفیر کے قتل کا حکم جاری کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ رات جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ رات میں نے خواب میں مسلمانوں کے رسول کو دیکھا تھا اور وہ رسول آ کر مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے تھے, تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ کہاں میں عیسائی اور کہاں مسلمانوں کا رسول مجھے جنت کی خوشخبری دے, لیکن اب تیرے قتل کے حکم سے رسول کی بشارت مجھے سمجھ میں آ گئی. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.